السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 19 پارہ ہے. وقال الذین لا یرجون، اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 21. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعطوا عطوا کبیرا. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سرکشی کی ہے. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا. البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی. اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا. اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں. ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے. یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے. الذین یخشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وعدل سبیلا، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی بدتر مکان والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں. یہ ترکو نمبر 1. اس کا عنوان کیا ہے؟ یوم الحسرہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک دن، ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ، وہ حسرتوں کا دن ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا جو آخرت سے مایوس ہونے والے ہیں، کہ جن کی دنیا کی زندگی جہاں پہ رکے گی وہیں سے پھر وہ اپنے آپ کو روک لیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ وہ لوگ، شروع میں اگر اس کے ہم پوائنٹس لکھ لیں، تو وہ لوگ جو آخرت کی ملاقات کا انکار کر کے جیتے تھے، انہوں نے دو اعتراضات کیے تھے. کون کون سے؟ نمبر ایک، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے، اور دوسری بات کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں 12 طرح سے پورے رکوع میں ان کے ان اعتراضات کو دور کروایا کہ جلدی نہ کرو، ابھی وقت آنے والا ہے. اصل بات کیا ہے کہ تمہارا یہ رویہ تکبر کا ہے، تم سرکشی سے گزر رہے ہو، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. جب فرشتے نظر آئیں گے تو تم چیخنے لگو گے، اور اس دن تم اللہ کی پناہ مانگو گے، اور اس دن تمہارا کیا دھرا غبار کی طرح اڑ جائے گا. اور جس دن فرشتے اتریں گے اس دن بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی، اور وہ دن منکرین کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا کر کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. شیطان تو بڑا ہی بے وفا نکلا. اس دن رسول کیا کہے گا، اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور بالآخر اس دن جنت کے مستحق کون پائیں گے، جو اللہ کے نبیوں کا ساتھ دینے والے. اور مجرم ہر نبی کا دشمن اس دن اس جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اور اللہ کی رہنمائی کافی ہے لوگوں کو بات بتانے اور سمجھانے کے لیے. اس کے بعد قرآن پاک پر کچھ اعتراضات تھے. ایک اعتراض کیا تھا، سارا قرآن اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا. کچھ لوگ آج بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. اس کا جواب چار طریقے سے دیا گیا. نمبر ایک، اس لیے کہ بات تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، خاص ترتیب اور اجزاء کے ساتھ الگ الگ. پھر دوسری بات ہے کہ تمہاری باتوں کا فی الفور جواب دیا جاتا ہے. اگر سارا قرآن ایک ہی لمحے میں نازل ہو چکا ہوتا تو تمہارے کہنے پہ جو آیات اترتی ہیں پھر وہ کیسے اترتی. پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ بات موقع محل کے ناطے سے کی جاتی ہے، اور جہنم میں جانے والے ہی ایسے اعتراضات کرتے ہیں. اگر ہم اس پورے رکوع کو دیکھیں تو دو باتیں ایسی نظر میں آتی ہیں کہ جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو کیا ہے کہ قیامت کے دن کی حسرتیں، کہ جس دن وہ لوگ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے، اپنے طور طریقوں پہ جینے والے، وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کچھ کر لیتے اور ہمارا کیا دھرا ہمیں آج فائدہ دیتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول یا اللہ والے دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس وقت مخالفت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور غیروں سے دوستیاں کرنے لگتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دین پہ آئیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. لیکن آج یہاں ہم نے دیکھا قیامت کے دن لوگ اپنی دوستیوں پہ حسرت کر رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ المرء علی دین خلیلہ، ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان کی سوچ، اس کی عادات، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے چلنے کا انداز، اس کے کھانے کا انداز، اس کی پسند ناپسند بالآخر اس کے دوستوں جیسی ہو جاتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، اگر آپ کے دوست بہت چلبلے سے ہیں تو تھوڑے دن کے بعد آپ کے اندر بھی چلبلا پن آنے لگے گا. اگر آپ کے دوستوں میں ٹھہراؤ ہے آپ کے اندر بھی آنے لگے گا. انسان کے لیے دوست ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور دوست ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. ایک شخص تھے اور ان کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی. اس میں ساری رات ایک ہی دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے اچھا دوست دے دے. لوگوں نے کہا کہ تم نے تو آج کی رات ضائع کر دی، مانگنے کی چیزیں تو بہت ساری تھی، تم کچھ اور مانگ لیتے. تو کہنے لگے کہ نہیں، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہے. میں نے اچھا دوست مانگ کے اچھا دین مانگ لیا. ہم سب کو بھی اس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہماری دوستیاں کن سے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے اور لکھیے اپنے پاس کہ عموماً میں کن لوگوں سے دوستی کرتی ہوں، میری دوستی کی بنیاد کیا ہے، میری دوستی کا کن اصولوں کی بنیاد پہ میں دوستی کرتی ہوں، کیا میری دوستی نیک لوگوں سے ہے، کیا میرے گھر کے دسترخوان سے متقی کھاتے ہیں، یا صرف وہ جو صرف تعریفیں ہی کر کے آئیں اور کھا کے چلے جائیں اور دین نماز کسی چیز کی پرواہ نہیں. کیا میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو؟ یہ سب سوالات آپ کا ذہن کھول دیں گے کہ واقعی ہم دنیا میں جن لوگوں کے بغیر جی نہیں سکتے شاید قیامت کے بعد ان کا شکل دیکھنے کے روادار بھی نہ ہوں۔ کیا میں جب کسی سے محبت کرتی ہوں تو اس کو کہتی ہوں کہ انی احبک فی اللہ، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، اور کیا وہ جواب میں مجھے کہتی ہے احبک الذی احببتنی لہ، کہ تم سے وہ ذات محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کیا واقعی ہماری دوستیوں میں ایسا ہے؟ کیا میری دوستی میں میانہ روی ہے؟ یہ میں آپ کو کچھ اصول لکھا رہی ہوں کہ جو دوستیوں کے کرتے وقت ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ دوستی میں حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر سال یا دو سال بعد ان کی دوستیاں دوسروں سے ہو جاتی ہیں اور پہلوں سے دشمنی ہو چکی ہوتی ہے۔ میانہ روی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھنا۔ پھر اس کے بعد کیا میں اپنے دوستوں کی خوشی غمی میں شامل ہوتی ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کے کہنے پہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرتی؟ کیا واقعی میرے اندر اپنے دوستوں کے لیے ایسے جذبات ہیں کہ میں ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی تڑپ رکھوں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کو فائدہ دیں گی۔ اسی طرح ہمیں ان ساری باتوں میں ایک اور بات شامل کرنی ہے کہ میرے بچوں کی دوستیاں کس سے ہیں۔ آج جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں وہ معاشرہ اس لحاظ سے، کئی لحاظ سے اچھا بھی ہوگا، لیکن اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ قابل رحم حالت ہے کہ جب ہمارے بچے ارد گرد ایسی جگہوں میں دوستیاں کرتے ہیں کہ جس سے ان کے ذہنوں میں بگاڑ آنے لگتا ہے، ان کے طور طریقوں میں، ان کے بات چیت کے انداز میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا جو ہم نے پیچھے قصہ سنا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے بگاڑ کی وجہ کیا تھی، ولا تکم مال کافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، یعنی وہ اپنا بیٹھنا اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ اپنے بچوں سے دوستی خود رکھیں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کبھی ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں کہ پہلے ان کی دوستی ٹی وی سے ہو اور پھر ویڈیو گیم سے ہو اور پھر جب سکولوں میں جائیں تو اس کے بعد پھر ان کو وہی بولنے والے اور وہی باتیں کرنے والے لوگ اچھے رکھیں۔ اگر بچہ کہیں بھی رہے، بڑا ہے، جوان ہے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ شرط کیا ہے؟ کہ اذا تدیتم، تم خود ہدایت میں ہو۔ جب مائیں بچپن سے بچوں کی ذہن سازی کر دیتی ہیں، دوستی رکھنی چاہیے نان مسلموں سے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں آپ ڈومیننٹ ہوں، آپ کے بچے، آپ کے ٹین ایجرز، بیٹیاں، بیٹے اس قابل کم از کم ہو چکے ہوں کہ دین کا ایک چھوٹا سا نظریہ اور ایک چیز ان کے ذہن میں، ہاتھ میں واضح ہو اور وہ اس کے بنیاد پہ لوگوں کے اوپر اپنا اثر رکھیں۔ بات کہاں بگڑتی ہے؟ جہاں ابھی اپنا رنگ چڑھا نہیں ہوتا اور دوسرے کا چڑھنے لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے رنگ چڑھا دیتے ہیں اپنے بچوں پہ بچپن ہی سے لے کے، انشاءاللہ ان پہ رنگ نہیں چڑھے گا۔ میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جیسے کالا کپڑا ہوتا ہے، آپ اس کو جتنے مرضی رنگ میں ڈبو دیں وہ رنگ جو ہے وہ اترتا نہیں ہے، اس پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا، کالا اترتا نہیں اور دوسرا چڑھتا نہیں۔ اس کے برعکس آپ سفید کپڑا دیکھ لیں، جس پہ بھی کوئی رنگ نہیں چڑھا، ہلکا سا چھیٹا بھی کہیں سے پڑے گا تو اس پہ رنگ آنے لگے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کا رنگ ڈال دیں، صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، جو ماں باپ بچپن سے کوشش شروع کر دیتے ہیں، جوان ہونے تک ان کے بچے واقعی صبغت اللہ میں رنگے ہوتے ہیں، ایک دفعہ یہ رنگ چڑھ جاتا ہے نا، پھر اترتا نہیں ہے، بلکہ پھر یہ دوسروں کے اوپر بھی اثر لے کے آتا ہے۔ تو اور ساتھ ہی اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز اس پورے رکوع میں جو بات کرنے کے قابل دکھ رہی وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 30 میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بہت سارے لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی ہماری سفارش کر دیں گے اور یہی سوچ کے گناہ کرتے ہیں۔ یہاں بات بالکل اس سے الٹ ہے، نبی شکایت لگا رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ وہی لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے، مشرکین تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرتے، لوگوں کو تنگ کرتے۔ پھر دوسری بات چھوڑنا کیا ہے؟ مان تو لینا لیکن عمل نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہ پڑھنا لیکن اس میں غور و فکر نہ کرنا، اور اگلی بات کیا ہے کہ اس کو سننا سنانا سب کچھ کرنا لیکن اس کے اوامر یعنی حکم جو ہیں اس پہ عمل نہ کرنا اور نواہی یعنی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے اندر ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ آج کے دور میں یہ کتاب قابل عمل نہیں ہے، یہ جملہ لکھیں اور اس کے آگے یہ آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کیا پھر ایسے لوگوں ہی کے بارے میں یہ بات تو نہیں کی گئی۔ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے اس دن کی حسرتوں سے بچنے کے لیے آج کوشش کرنی ہے، اپنی دوستیوں کے دیکھنا ہے جو ہم بات کر چکے تفصیل سے، اور ہر ممکن طریقے تک ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور رسول کے مشن کا ساتھ دینا ہے۔ جو اس مشن میں ساتھ نہ دے یا رکاوٹ بنے پھر اس کی دوستی چھوڑ کے ایسے لوگوں کو دوست بنانا ہے جو اس مشن میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ چلیے رکوع نمبر 2 سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ کون تھے ظالم؟ وعادم وسمودم واصحاب الرس، اور عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کو، اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، قوم لوط کی طرف اشارہ ہے کیونکہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اس پہ، کیا یہ پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو کہیے کہ ہم اسی پر جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے کبھی اسے بھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ جواب دیں، دیکھے کبھی ایسے کسی شخص کو؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں یعنی جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 2، اس کا عنوان کیا ہے؟ خواہش کا غلام، اور یہی اس رکوع کا تھیم ہے کہ خواہشات کی غلامی۔ بظاہر تو ایسا لگا کہ نبیوں کے جھٹلائے جانے کی بات ہوئی، پورے رکوع کے اوپر اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو نبیوں کو جھٹلایا گیا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر قوم نوح کے جھٹلانے کی بات ہوئی، عاد سمود اور اصحاب الرس کی بات ہوئی۔ اصحاب الرس کا نام یہاں آپ کو نیا لگ رہا ہوگا تو اس کے بارے میں مختلف نام ہیں جس کی اس وقت آپ کو ضرورت نہیں، لیکن پہلی قوموں میں سے کوئی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وقت آنے پہ سمجھایا، لیکن جب یہ نہ مانے تو پھر ان پہ بدترین بارش برسی، پتھروں کی بارش برسی۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں رکوع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کا ذکر ہے، مذاق اڑاتے تھے کہ کیا تم ہی رہ گئے تھے رسول بنانے کو، یعنی ہمیں تو تمہارے اندر کوئی اپنے اوپر بڑائی نہیں دکھتی، اور جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ پھر دوسری ایک بہت ہی ان کا جملہ میں چاہوں گی کہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، 42 نمبر آیت ہے، ان کا لیدلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یعنی اپنی اس ہوشیاری پہ شکر کر رہے ہیں کہ ہم اس کی باتوں پہ آ کے اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹے نہیں۔ हम तो शुक्र है किसी पे जमे रहे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वाकई हम इनकी बातों में आते तो बुजुर्गों की अकीदतें और उनकी मोहब्बतें हमारे दिल से निकल जाती हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई बात नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सीधे रास्ते पे था और कौन गुमराही में था। और उसके बाद आखिरी आयतें जो दो, जो आज का हमारा थीम है बात करने के नाते से, वो क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लिया। ऐसा शख्स उसको कोई राह रास्त नहीं दिखा सकता। ये लोग सुनने और समझने से नाला हैं और जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अल्लाहु अकबर। ख्वाहिश क्या होती है और उसकी गुलामी वो क्या है? कुरान पाक की आयत इस लिहाज से बड़ी अहम है, आयत 42 को हाईलाइट करना, 43 को करना चाहें। अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, क्या आपने देखा है? ये क्या अंदाज है? तवज्जो दिलाने के लिए, गौर करने के लिए। मन उस शख्स को, इत्तखज़ जिसने बना लिया, इलाहहू अपना इलाह, किसको? हवाहू अपनी ख्वाहिश को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर जो बुत सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो इंसान का नफ्स है। क्या बात होती है, कोई किसी नफ्स को, अपने आप को कैसे खुदा बनाता है, ये हमसे इस वक्त सवाल है। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो जीने का एक रंग ढिकता है और वो क्या है? जैसा चाहो जियो। ये क्या है? नफ्स की इत्तबा, ख्वाहिश की इत्तबा। जो चाहो खाओ, नफ्स की इत्तबा। जो चाहो पहनो, जहाँ चाहो जाओ। मैं देखती हूँ कि लोग आज अपने आप को इतना पूछते हैं बचपन से। माएँ मेरा ख्याल इसमें बड़ी मदद करती हैं कि बच्चे को पैदा होने के बाद शायद उस वक्त तो चॉइस नहीं दे सकती क्योंकि बोलता नहीं, और एक ही चॉइस थी माँ का दूध, अल्लाह ने तो वही दिया। हमने बच्चे को कई जायके दे दिए, कौन सा दूध पिएगा, फार्मूला पिलाएंगे या दूसरा पिलाएंगे, हमने उसे एक चीज़ से हटा के उसको कितने जायके दिए। फिर बाद में माएँ कहती मेरा बच्चा तो फलां दूध ही पीता है, दूसरा देती हूँ तो दूध छोड़ देता है, ये चॉइस हमने उसको दी। फिर थोड़े बड़े हुए, खाने के काबिल हुए, तरह तरह के जायके उसके सामने रख दिए, अब बोलता नहीं। लेकिन जो ही बच्चे बोलने की उम्र में आते हैं तो फिर माँ पूछती है बेटा क्या खाओगे, ये बचपन से सफ़र शुरू होता है। फ्रेंच टोस्ट बना दूँ या फिर ऑमलेट बना दूँ। एक घर में नाश्ते की टेबल पे चार सीरियल के डब्बे होते हैं क्योंकि वहाँ तीन बच्चे हैं और चौथा एहतियातन रखा हुआ है कि शायद किसी और का दिल चाहे। फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माँ पूछती है क्या पहनोगे, अलमारी खुलवा के दिखाती है क्या पहनोगे। ये हम उसके अंदर के नफ्स को मजबूत कर रहे हैं, उस बुत को उस बनाने में हम मदद देते हैं। हर लम्हे में हम ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी पसंद बड़ी आला है, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। और बच्चे खामोशी से देखते हैं सुबह शाम कि हमारी बात कितनी मानी जाती है। हम आधी रात को भी कह दें कि हमें फलां चीज़ चाहिए तो गाड़ी निकलती है, और इसके बरक्स बूढ़ी माँ की दवा भी आनी हो तो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस की जाती। बाज़ुकात इंसान अपनी ख्वाहिशात को बचपन में माँ बाप उसकी पूरी करते हैं और फिर उसके बाद बड़े होकर वो खुद करने लगता है। इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर खुद पसंदी आने लगती है, अपनी ज़ात की बढ़ाई आती है। यही वजह है कि वही बच्चे जब 10, 12, 14 साल के होते हैं तो हमारे लिए नाकाबले बर्दाश्त हो चुके होते हैं। फिर माएँ बोलती हैं तुम्हें मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। हाँ नहीं आती, क्यों? कि आपने हमें आदत डाल दी। पहले एक वक्त था कि माएँ बड़ी बच्चियों तक के कपड़े खुद पसंद करके लाती थी क्योंकि उनको पता था। माँ बेटियाँ घर में पहनती नहीं, आज भी मैंने देखा कि माँ कहती हैं कि बच्ची कपड़े नहीं पहनती, कहती मम्मी मुझे निकाल के दो। क्यों? कि बचपन से माँ ने उसको अपने काबू में रखा। और आज क्या हाल है, पहले कपड़े नहीं पसंद आते, फिर रिश्ते नहीं पसंद आते, फिर शोहर के घर में जाते हैं तो हर बात पे एतराज़ होता है, ये चीज़ मेरी पसंद की नहीं। फिर ससुराल का माहौल पसंद नहीं आता कि यहाँ तो कोई चीज़ ही मेरे ठिकाने की नहीं। फिर जॉब पे जाते हैं तो चार दिन के बाद फिर जॉब पसंद नहीं आती कि यहाँ तो मेरी पसंद की कोई चीज़ ही नहीं है। कोई तोहफे में मिल जाए चीज़, कहते हैं हमें तोहफे मत दो, पैसे दे दो, क्योंकि हमें तुम्हारे तोहफे पसंद नहीं आते। एक एक रवैये पे गौर करके देख लें। अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, अगर ये अलूहियत या ये ख्वाहिश की बात सिर्फ दुनिया की हद तक होती तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन यहाँ शिर्क कैसे हो गई कि जब यही पसंद नापसंद फिर दीन के मामले में आने लगती है। پھر دین کو انسان اختیار نہیں کرتا, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دین بھی ہم وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارے دل کو لگتا ہے. ہم وہاں گئے تھے, ہمیں مزہ نہیں آیا, اٹھ کے آ گئے. کیوں, آپ دعوت میں گئے تھے یا پارٹی میں گئے تھے جو مزہ لینے گئے تھے؟ آپ تو علم لینے گئے تھے. سوچنے کی بات ہے نا. یعنی لوگ اتنے ٹیسٹ کانشیس ہو گئے کہ ذرا سی بات, ایون میں نے لوگوں کو درسوں کے بعد یا کلاسوں کے بعد یا کہیں, جیسے ہم بھی جاتے ہیں سننے کسی کا, جب درس ختم ہوتا ہے اب کہنے والا تو اٹھ کے کہیں چلا جاتا ہے, باقی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں خاموش دیکھتی ہوتی ہوں کبھی, آج مزہ نہیں آیا, آج تو بہت مزہ آیا, آج تو ایسا ہوا. مزہ مزہ مزہ, آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں, ہر بندہ آپ کی اشتہا کو بڑھا رہا ہے. جی آپ کو پسند ہے, آپ کو یہ پسند نہیں. آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیں, آپ کے سامنے چیزیں پھدکتی بھی آ جائیں گی. آپ ایڈورٹائزنگ, صرف آپ کریٹیکلی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں, 5 منٹ تک صرف ایڈورٹائزنگ دیکھا کریں جو ٹی وی میں اگر آتی ہیں. کیا دکھایا, کیا پرووک کی جا رہی ہے؟ ضروریات کی چیزیں دکھاتے ہیں آپ کی؟ نہیں, خواہشات. ہر چند دن کے بعد ایک نیا ٹیسٹ, ہر چند دن کے بعد ایک نیا ٹیسٹ. آپ کے بچے جینے نہیں دیتے کہ ممی مجھے وہ چاہیے, نہ کبھی دیکھی, نہ کبھی کھائی, نہ پڑھ دی, صرف رات کو کسی کو جھومتے ہوئے دیکھ کے کھاتے, کہا ہمیں بھی یہ چاہیے. یاد رکھیے کہ یہ اتنا خطرناک موڑ ہے کہ یہ کہیں سے کہاں لے کے جاتا ہے قوموں کو. جب قومیں خواہش کی غلام ہو جاتی ہیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل ٹیسٹ کے پیچھے لگ گئے, لن نصبر علی طعام واحد, ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ, پھر تم پہ ذلت اور مسکنت آ گئی. آج کھانے پینے میں دیکھیں تو ہم خواہش کے غلام ہو گئے, پیٹ بھرنے کی بجائے نرشمنٹ اور ایک انرجیٹک فوڈ لینے کی بجائے ہم کون سا کھانا کھاتے ہیں جس میں ہماری زبان کو ٹیسٹ آتا ہے؟ جلا لیں گے, بھون بھون کے اس کا سب ختم کر دیں گے, مرچ مسالہ ڈال دیں گے, لیکن خواہش کے غلام ہیں. تو لہٰذا اس رکوع کا سب سے اسٹرانگ میسج کیا ہے کہ خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا. دنیا کے سفر سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں انسان کا دین بھی بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے. رکوع نمبر 3 کو دیکھتے ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو ہم اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتے, پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا, پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا, اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت والی بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت, اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں, اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں, اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے نہیں مانا. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے, بس آپ کافروں کا کہنا مانے اور قرآن کے ذریعے سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں. وجاہد ہم بھی جہادن کبیرا, اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں, اور یہ ہے میٹھا اور مزیدار, اور یہ ہے کھاری اور کڑوا, ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی, اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا. بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے, اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے. اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. پھر عرش پر مستوی ہوا, وہ رحمان ہے جس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں, رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 3. اس کا عنوان کیا ہے؟ جہاد اکبر. اس رکوع کے اندر شروع میں 11 نکات دیے گئے اللہ تعالی کی نشانیاں اس دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہیں. کون کون سی؟ کچھ نئی چیزیں ہیں, کچھ پچھلی باتوں کا دہرانا ہے. سائے کو پھیلانا, یعنی سایوں کی طرف توجہ دلائی. پھر سورج کو دلیل بنایا, یعنی اس کے ساتھ سائے گھٹتے ہیں. رات کو لباس اور نیند کو سکون, اور موت کو جی اٹھنے کا سبب بتایا. اپنی رحمت سے پہلے, یعنی بارش سے پہلے, ہواؤں کو بھیجتا ہے. پھر آسمان سے پانی برستا ہے, مردہ زمین اور جانور سیراب ہوتے ہیں. پھر 2 سمندروں کو ملانے کی بات ہوئی. یہ یونیک چیز ہے جو پہلے نہیں آئی. ایک طرف میٹھا پانی اور ایک طرف کڑوا پانی, بیچ میں کوئی پردہ دکھتا نہیں لیکن پانی ملتے نہیں. آج بھی دنیا کے کچھ خطوں میں ایسے موجود ہیں کہ جہاں سمندر ملتے ہیں. بحرین جیسے ہے, پاکستان میں ایک شہر کا نام ہے بحرین, تو وہاں 2 دریا ملتے ہیں. دریائے نیلم کے ساتھ شاید کوئی دوسرا دریا ملتا ہے. آدھا پانی آپ دیکھیں گے ایک رنگ کا ہے, آدھا دوسرے رنگ کا ہے. اسی طرح جہاں 2 سمندر ملتے ہیں, یہ تو سب کو معلوم ہے کس نے کیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہاں جو بڑی اچھی بتائی, وہ کیا ہے کہ پانی سے بشر کو پیدا کیا, یعنی ہر انسان پانی سے پیدا ہوا. اور پھر سسرال کا لفظ آیا, یہاں سحر کا لفظ آیا. سحر عربی میں سسرال کو کہتے ہیں, یعنی نسب بنا دیے, ماں باپ بنا دیے, لیکن ساتھ کے ساتھ تمہارے سسرال بھی بن گئے. یہ سب کہاں سے ہوا؟ اللہ کی رحمت سے ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں اپنی دنیا کو پیدا کرنا اور خود پھر اپنا عرش پہ جانے کا ذکر کیا. اتنی ساری باتوں کے باوجود آپ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ ہر پارے میں میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 مختلف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور خوبیاں اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ملتی ہیں. لیکن اتنی باتوں کے باوجود کچھ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے. اصل میں یہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی حیثیت بتا دو, کیوں میری بات اچھی نہیں لگتی؟ میں تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا. کبھی سوچتے ہو کہ یہ کام میں کیوں کرتا ہوں؟ کوئی میرا لالچ ہے؟ مجھے تو تم سے کچھ نہیں چاہیے. اسی بات سے سوچ لو کہ شاید پھر ہمارا ہی فائدہ ہوگا جو یہ چاہتا ہے. ہاں, ایک اجرت ہے جو دین والا چاہتا ہے, اور اس کو میں ہائی لائٹ کروانا چاہوں گی آپ کو آیت کو, کیونکہ ہم سب کی بھی یہی تڑپ ہونی چاہیے. آیت نمبر 57 کو ہائی لائٹ کر لیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا, یعنی میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, ہاں دینا چاہتے ہو تو ایک چیز دے دو, اور وہ کیا ہے؟ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ. سچے دائی دین کی یہی تڑپ ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ دین کا کام کیوں کیا جاتا ہے, کوئی فائدہ ملتا ہے, کوئی اجرت ملتی ہے؟ کبھی کبھی کوئی نئے لوگ, یعنی جن کو نہیں پتا, الحمدللہ جو لوگ تو معلوم ہیں ان کو, وہ تو جرت بھی نہیں کرتے اس کی. کبھی کبھی ایسا فون مجھے آتا ہے کہ جی آپ کا نمبر ہمیں فلاں سے ملا, ٹھیک ہے بتائیے, آپ درس دیتی ہیں؟ میں نے کہا تو کوشش کرتے ہیں. آپ گھر میں آ جاتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی ضرور آ جاتے ہیں. اچھا میں اپنے گھر میں رکھنا چاہتی ہوں. ٹھیک, اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کا لیں گی کیا, آپ کی فیس کتنی ہے؟ یقین کریں یہ جملہ, اب تو خیر میں نے اپنے آپ کو اس پہ ڈھارس دے لی کہ نئے لوگ ہیں بےچارے سمجھ نہیں آتے. شروع میں تو جب کوئی یہ جملہ بولتا تھا تو سر سے پاؤں میں آگ لگ جاتی تھی کہ دل چاہتا کہ فون بند کرو. لیکن پھر پتہ چلا, میں نے کہا آپ نے یہ بات کیوں پوچھی, تو کہنے کہ نہیں اصل میں کچھ لوگ لیتے ہیں نا, تو تو میں نے کہا میں تو نہیں اس کو ایسے کسی کو جانتی. تو بہرحال میں ان کو کہتی ہوں کہ میری اتنی زیادہ فیس ہے کہ آپ دے نہیں سکتے, تو مجھے اسی سے لینی ہے جو دے گا, آپ سے کچھ نہیں لینا. یقین کریں کئی لوگ, تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ قرآن کے درس کراتے ہیں, ان کو تو الحمدللہ یہ بات سمجھ آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بعض دفعہ میں نے دیکھا اپنے گھروں میں نعتوں کی مجلسیں رکھتے ہیں یا میلاد کرواتے ہیں یا کچھ, وہ لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آپ بغیر پیسوں کے درس دیتی ہیں, ہم تو لوگوں کو اتنے بھرے پیسے دے کے نعتوں کے لیے بلاتے ہیں اور ہم اس کے لیے کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کا فن ہوگا, ہمارا تو یہ مشن ہے, ہم نے تو اللہ کی یہ بات ہر ایک کو پہنچانی ہے. تو بہرحال ایک ضرورت ہے ہر ایک سے, اور وہ کیا ہے کہ آپ جو سنتے ہو اس پہ عمل کر لو. سچے دائی دین کو اسی کی تڑپ ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی کے لیے انسان تڑپتا ہے اور اسی کی خواہش کرتا ہے کہ میری بات میں اثر ہو جائے اور لوگ اس بات کو سن کے واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کی بجائے جائیں گھروں میں اور اس پہ عمل کر لیں. ایک بندہ اگر کوشش ہماری سے بات کر لیتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. اور بندوں سے لے کے کرنا بھی کیا ہے کہ رب سے جو خوشی اور سکون مل جاتا ہے اس کام کے کرنے پہ, وہ تو دنیا کی ساری دولت دے کے بھی نہیں ملتا. لوگ بے چین پھرتے ہیں اور اللہ کے کام کرنے والے چین کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنے پاس سے دیتا ہے. ایک چیز جو اس رکوع کا عنوان میں نے آپ کے سامنے دیا, جہاد کبیر یا جہاد اکبر, اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے. 52 نمبر آیت ہے, فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. کافروں کا کہنا نہ مانے اور ان کے لیے ساتھ جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے, بہت بڑا جہاد. یہاں ایک عجیب سے جہاد کی بات کی گئی. اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے سے پلٹ رہے تھے, یعنی جنگیں اور جیسے قتال اور تلوار کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے معاملہ, اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ روجینا الا جہادی اصغر الا جہادی اکبر, یعنی من جہادی اصغر الا جہاد اکبر, کہ ہم پلٹ کے آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. کیا مطلب سمجھ نہیں آئی لوگوں کو؟ چھوٹا جہاد کس کو اپنے قرار دیا؟ یہ تلوار اور یہ چلنا اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا. لیکن بڑا جہاد کون سا ہے؟ لوگوں کے اندر اس قرآن کی بات کو عام کرنا. تو یہاں یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاد کی بات قرآن سے شروع ہوتی ہے اور قتال پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تلواریں نہیں اٹھانی پڑتی اگر قلم اٹھا لیے جائیں. حق اور باطل کی کشمکش قرآن کے سننے سے شروع ہو جاتی ہے. اس پر چلنے کی کوشش, اس کے راستے میں مخالفت, یہ جہاد ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے آرام کریں, کوئی آپ پہ مخالفت نہیں کرے گا. آپ کام شروع کریں, دین کی تعلیم کو عام کریں, دیکھیے پھر لوگ آپ کے ساتھ کیسے کیسے مقابلے کرتے ہیں, آپ کے اس کام کو کتنا گمراہی کا کام کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں. آپ اویئرنیس دے رہے ہیں تاکہ عورتوں کو اپنے حقوق پتہ چل جائیں, عورتیں آگے بولنے لگیں. اور حقیقت کیا ہے کہ کسی معاشرے میں پھیلے ہوئے اندھیروں میں قرآن کے چراغ جلانا یہ جہاد ہے, جہاد اکبر ہے. اسی چراغ جلانے پہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو اندھیروں میں رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی بندہ اندھیرے کمرے میں آرام کر رہا ہوتا ہے نا, آپ جا کے لائٹ جلائیں تو کیا کہتا ہے؟ بند کرو اس کو, تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح وہ لوگ جو نفس کے اندھیروں, گمراہیوں کے اندھیروں اور نافرمانیوں کے اندھیروں میں رہنے کے عادی ہو گئے, قرآن کی روشنی کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کو بند کر دو. کیا مصیبت ہے, صبح بھی شام بھی اب رات بھی, یہ کیا بات ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی, بند کرو. کیا کرنا ہے ایسے لوگوں کو؟ چھوڑ دینا؟ لان تان کرنی ہے؟ گھر میں بے سکونی پیدا کرنی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ اسی حکمت سے ان سے یہ اندھیرے دور کروانے ہیں جیسے دنیا میں باقی طرح سے کرتے ہیں. پہلے زیرو کا بلب جلانا ہے, پھر اس کو بڑا, پھر اس کو بڑا. میں نے دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں آپ دیکھیں نا تو ڈمر لگے ہوتے ہیں لائٹ کے ساتھ. آپ ایک دفعہ ٹچ کرتے ہیں تو ہلکی سی لائٹ جلتی ہے, پھر تھوڑا اور ٹچ کرتے ہیں تو اور اس طرح وہ تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے. یہی سفر قرآن کا بھی دنیا میں رکھیں, گھروں میں رکھیں, اور اسی میں آپ دیکھیں کہ خیر ہے. اب دیکھیں کہ بعض دفعہ جب ہم قرآن کی طرف خود آتے ہیں نا تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ایک مشکل بن جاتے ہیں. کب؟ کہ وہی بات ذہن میں رکھیں کہ سوتے کے کمرے میں 100 واٹ کا بلب جلا دینا. मैं आप सबको इस वक्त और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको इस चीज़ में इस मौके की मुनासिबत से कहना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम कुरान सुनते हैं सीखते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त सुबह क्लास हो रही है, रात को भी होती है, और अभी हमने कल ही बात करी कि अगर हुआ तो ताक रातों में भी हम कर लेते हैं, तो मुझे एकदम जो खौफ आ गया वो ये आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एकदम इस चीज़ को अपने घरों में मसला बना लें। तो मैं सबके लिए यही पैगाम दूंगी कि कोई काम दीन का वो ना करें कि जिससे आपके घर वाले आपके दीन के दुश्मन हो जाएं। अगर आपको ये सुबह की क्लास सूट करती है आप सिर्फ यही सुना करें, मत शाम को आएं, शाम की आप सुबह आके जो इससे पहले रीकैप दोबारा रीप्ले होता है उसमें सुन लें। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, जो आ सकता है वो आएगा, जो नहीं आ सकता वो नहीं आए, हो सकता है किसी तरह उसको बाद में मिल जाए। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम दीन को एक इतना बड़ा नासूर बना के पेश करते हैं, और पेश करने वाले भी और लेने वाले भी एकदम जज्बाती होके दीन पेश करते हैं। नतीजा क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बच्चा है वो छुरी के साथ खेल रहा है, आप उसके हाथ से छुरी छुड़ाने की कोशिश कैसे करते हैं, खींचिए, आपको तो जोश, आपको तो पता है ये खतरनाक चीज़ है, आप खींचेंगे तो उसकी भी उंगलियां कटेंगी आपकी भी कटेंगी। वो खेलने के शौक में, उसको वो खेल इस वक्त लग रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि मैं इस वक्त इस छुरी से खेलूं। आपकी अकलमंदी क्या है कि आपने उसको एक अच्छे तरीके से कोई और चीज़ देनी है और फिर उसके बाद बात करनी है। इसी तरह वो लोग जो गुनाह वाली जिंदगी के साथ जी रहे होते हैं वो इसी तरह छुरियां पकड़े हुए हैं, आपने उनको कोई और अल्टरनेट देना है, आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी बात, फिर आप देखिए कि जब आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बात भी फायदेमंद होगी। तो अल्लाह ताला ने इस रुकू में यानी इस आयत में खास तौर पे बहुत ही प्यारे तरीके से जिहाद की बात की गई, और फिर आप देखिए कि जब आप सच्चे होंगे ना आपके घर वाले खुद आपके मददगार बनेंगे। मैं कभी इस चीज़ को मान ही नहीं सकती कि घर वाले आपके मुखालिफ सिर्फ दीन की वजह से होते हैं, नहीं, वो कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ, कुछ पहले से बातें चल रही होती हैं, दीन को गाली दिलवा देते हैं। तो खुदारा अपने घरों में गाली नहीं दिलवानी, अपने दीन को बुरा नहीं करवाना, इसके लिए हिकमत की बात है, और फिर अल्लाह से दुआ भी करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला तो हमें हिकमत अता फरमा, अल्लाह ताला करेगा, और अल्लाह ताला हमसे जो भी काम करवाए वो बेहतरीन तरीके से और अपनी रजा के साथ करवाए।